خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے؟
اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟
تمام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش قابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے اور کتنا کھوجنا ہے؟
مذہب تبدیل نہیں ہوتا، امر کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے؟
اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟
میرے سارے کمپرومائزز،
میری ساری اخلاقیات،
میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو؟
اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی؟ غامدی۔
السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آصف افتخار آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پچھلے کچھ پروگرامز میں ہم نے طلاق کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور ہمارا موضوع یہ تھا کہ کیا اسلام میں شوہر کو ایک مطلق اختیار دیا گیا ہے کہ وہ تو طلاق دے سکتا ہے لیکن عورت اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی گئی تھی کہ عورت اس حوالے سے مطالبے کا کیا طریقہ اختیار کر سکتی ہے اور اس کے لیے اور اس کے شوہر کے لیے دین نے کیا حقوق و فرائض عائد کیے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور اس بارے میں بات کریں گے کہ اسلام نے طلاق کے لیے طریقہ کار کیا تجویز کیا ہے اور ہمارے ملک میں اس میں کیا قانون موجود ہے، اور یہ دیکھیں گے کہ اس کے حوالے سے کیا مباحث ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ربیہ باجوہ صاحبہ جو ہائی کورٹ میں وکیل ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب جو کہ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ علوم اسلامیہ میں پروفیسر ہیں۔ غامدی صاحب، اگر مختصراً آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک اسلام کیا طریقہ کار تجویز کرتا ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے؟
میں اس سے پہلے بھی جب ان مباحث پر گفتگو کی تھی تو یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ اسلام کے نقطہ نظر سے یا ہماری شریعت کے نقطہ نظر سے خاندان ایک ادارہ ہے اور اس ادارے کو وہ ادارے ہی کی حیثیت سے دیکھتا ہے، اور یہ نہیں چاہتا کہ اگر یہ ادارہ ایک مرتبہ وجود میں آ گیا ہے تو اس میں کوئی اختلال واقع ہو۔ چنانچہ اگر اس طرح کی کوئی صورت کسی خاندان میں نظر آ رہی ہے یا کسی گھر میں نظر آ رہی ہے کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ بیوی علیحدگی چاہ رہی ہے یا مرد علیحدگی چاہ رہا ہے، دونوں صورتوں میں وہ خاندان کو توجہ دلاتا ہے کہ بڑے بوڑھے آگے بڑھیں، خاندان کے بزرگ آگے بڑھیں، قبیلے اور برادری کے لوگ آگے بڑھیں اور یہ کوشش کریں کہ معاملات کو سلجھا دیا جائے۔ اس کے لیے پھر ایک طریقہ قرآن مجید نے تجویز کیا ہے کہ شوہر کے اہل خاندان سے بھی کوئی ایک حکم مقرر کر دیا جائے، بیوی کے اہل خاندان سے بھی کوئی ایک حکم مقرر کر دیا جائے، یہ دونوں مل کر بیٹھیں، دونوں دیکھیں کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر بیوی بھی اصلاح چاہے گی، شوہر بھی اصلاح چاہے گا تو اس بات کی توقع ہے کہ یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے مابین موافقت کے اسباب پیدا کر دے گا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ طلاق کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اگر اس طرح کی کوئی صورت پیدا ہو گئی ہے تو یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے کہ شوہر طلاق دے کے فارغ ہو گیا ہے یا عورت مطالبے پر کھڑی ہو گئی، بلکہ خاندان کے لوگ، برادری کے لوگ، قبیلے کے لوگ آگے بڑھیں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اگر شوہر نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یا بیوی کے مطالبے کو اس نے قبول کر لیا ہے اور وہ اب طلاق دینے لگا ہے تو اسے عدت کے لحاظ سے طلاق دینی ہے۔ قرآن مجید نے نہایت سختی کے ساتھ یہ بات کہہ دی ہے کہ جب بھی تم طلاق دو تو عدت کے لحاظ سے طلاق دو۔ عدت کے لحاظ سے طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ایک وقت کا فیصلہ نہیں ہے کہ آپ نے سنایا، آپ فارغ ہوئے اور چلے گئے، بلکہ آپ نے ایک مدت کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ سنانا ہے، اور وہ کم و بیش 3 ماہ کی مدت ہوتی ہے۔ اس مدت کا لحاظ کر کے آپ فیصلہ سنائیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ میں طلاق دے رہا ہوں۔ اس مدت کے دوران میں پھر اس کا موقع فراہم کیا گیا ہے کہ اگر موافقت کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے تو ہو جائے۔ ان 3 مہینوں کے دوران میں بیوی کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کرے جس میں کچھ موافقت کی صورت نکل آئے، شوہر کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کرے جس سے کچھ موافقت کی صورت پیدا ہو جائے۔ اس میں البتہ کچھ ضروری ہدایات دی گئی ہیں جو ہم آگے جا کے تفصیل سے بیان کریں گے کہ اس میں دونوں کو قانونی اعتبار سے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ بہرحال اس سارے عرصے کے دوران میں بیوی وہیں رہے گی، اسی گھر میں رہے گی، اس کو وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، اس کے تمام معاملات کی ذمہ داری اٹھائی رکھی جائے گی۔ اس دوران میں اگر شوہر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں طلاق اب نہیں دوں گا اور میں نے بیوی کو بیوی کی حیثیت سے رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اس کو حق حاصل ہے۔ لیکن اگر 3 مہینے کی مدت گزر جاتی ہے تو اس کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا. جب نکاح ختم ہو جائے گا تو پھر بیوی بھی آزاد ہے, شوہر بھی آزاد ہے, وہ جہاں چاہیں شادی کر سکتے ہیں, جس طرح چاہے زندگی بسر کر سکتے ہیں. اس کے لیے پھر قرآن مجید نے کچھ ہدایات دی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کو کیا معاملات کرنے چاہیے. اگر فرض کر لیجئے کہ اس دوران میں واپس لے لیا گیا ہے فیصلہ, تو یہ ایک طلاق کا حق ہے جو اس نے اپنا پورا کر لیا ہے. اس کے بعد 2 سال بعد, 4 سال بعد, 5 سال بعد پھر کہیں اس طرح کی نوبت آ جاتی ہے تو بالکل اسی طریقے کے معاملات ہوں گے. اسی طرح خاندان درمیان میں آئے گا, اسی طرح سے موافقت پیدا کرانے کی کوشش کی جائے گی. وہ پھر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے طلاق دینی ہے, یا بیوی کا مطالبہ قبول کر لیتا ہے اگر اس نے طلاق کا مطالبہ کر رکھا ہے. تو اسی طریقے سے اسی پروسیجر کے مطابق پھر وہ عدت کو سامنے رکھ کے طلاق دے گا. اسی طرح سے 3 مہینے گزریں گے اور ان کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے یا وہ میاں بیوی کی حیثیت سے اب آگے معاملات نہیں چلائیں گے. یہ صورتحال اگر زندگی میں کبھی پھر تیسری بار پیدا ہو جاتی ہے تو اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر طلاق دے دی گئی ہے تو اب رجوع کا کوئی امکان نہیں ہے, یعنی اب یہ فیصلہ واپس نہیں لیا جا سکتا. اس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں 3 طلاق کہا جاتا ہے. یعنی آپ کو 2 مرتبہ یہ حق حاصل ہے کہ آپ طلاق دیں, اور طلاق دینے کے بعد عدت کے دوران میں آپ اپنے اس فیصلے سے رجوع کر لیں. لیکن اگر تیسری مرتبہ زندگی میں ایک رشتہ نکاح میں آپ نے طلاق دے دی ہے تو پھر اس کے بعد ملنے کے امکانات قرآن مجید کی روح سے ختم ہو جاتے ہیں. پھر اس کی ایک صورت بتائی گئی ہے کہ جس کے بعد دوبارہ نکاح کی کوئی شکل نکل سکتی ہے. یہ اصل میں وہ طریقہ ہے جو قرآن مجید نے طلاق دینے کے لیے بتایا ہے. اس وجہ سے میں نے بار بار یہ توجہ دلائی تھی اس سے پہلے بھی کہ ایسا نہیں ہے کہ شوہر کو مطلقاً یہ حق دے دیا گیا ہے کہ وہ طلاق کا لفظ کہے اس کے بعد فارغ ہو جائے. قرآن مجید نے پورا پروسیجر بتایا ہے اور اس میں بھی مقصود یہ ہے کہ معاملات کو طے کیا جا سکے, حالات درست کیے جا سکے, موافقت پیدا کی جا سکے, اور اگر اس معاملے کو روکنے کے کوئی اسباب ہو سکتے ہیں تو وہ اسباب فراہم کیے جا سکیں. اور پھر اس کے بعد بھی اس کا پورا موقع فراہم کیا گیا ہے کہ اگر ایک فیصلہ کیا گیا ہے, خواہ مرد نے کیا ہے یا بیوی کے مطالبے کو وہ پورا کر رہا ہے, دونوں صورتوں میں اس بات کا ان کو موقع میسر ہو جائے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکیں. اور اگر وہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اس کا حق دیا گیا ہے ان کو. اور اگر اس کے بعد بھی وہ علیحدگی کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس طریقے کے مطابق اگر طلاق دی جائے گی تو 2 مرتبہ اس کا موقع موجود ہے کہ وہ جب چاہیں دوبارہ نکاح کر کے اپنی آزادانہ مرضی سے پھر میاں بیوی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں. یہ میں نے بالاجمال آپ کے سامنے قرآن مجید کے قانون کی وضاحت کر دی ہے. ظاہر ہے اس کی بہت سی تفصیلات ہیں, وہ آپ پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ واضح کروں گا.
جی غامدی صاحب, یہاں میں چاہوں گا کہ ایک تھوڑا سا وقفہ کیا جائے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب. غامدی صاحب نے جو بات فرمائی, کیا آپ کے نزدیک بھی یہی تصور قرآن سے اخذ کیا جا سکتا ہے یا اس سے مختلف بات آپ
جو آپ نے سوال کیا ہے اس سوال کا تعلق دونوں باتوں سے ہے کہ طلاق کا طریقہ کار اور طلاق کا مؤثر ہونا. جہاں تک طریقہ کار کی بات ہے تو طریقہ کار بلا شبہ یہی ہے, قرآن حکیم نے یہی طریقہ کار تجویز کیا ہے. اور اس طریقہ کار میں جیسے غامدی صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا, کہ ایک فیصل ایک منصف بیوی کے خاندان کا اور ایک منصف شوہر کے خاندان کا آئیں اور پہلے اس معاملے کو یوں ختم کرنے کی کوشش کریں کہ وہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے. اور اگر پھر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ یقیما حدود اللہ, کہ صورتحال کچھ اس طرح کی نظر آتی ہے کہ یہ لوگ اگر میاں بیوی کے طور پر رہیں گے تو اللہ کی حدود, اللہ کے احکام قائم نہیں رہ سکیں گے, تو پھر ان میں علیحدگی کی ایک گنجائش موجود ہے اور شریعت نے اس کو واضح کیا ہے. یہ تو طریقہ کار ہے. پھر اس میں فطلقوہن لعدتہن کی بات کی قرآن حکیم نے, کہ عدت کا لحاظ رکھتے ہوئے جیسے عامر صاحب نے فرمایا کہ طلاق دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فطلقوہن لعدتہن کی وضاحت فرمائی کہ یہ فطلقوہن لعدتہن کا مطلب کیا ہے. اس کو فرمایا آپ نے کہ فطلقوہن لعدتہن کا معنی یہ ہے کہ نمبر ایک تو یہ کہ حالت طہر میں طلاق دی جائے, عورت کی جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں ان میں طلاق دی جائے, جو اس کے ماہانہ ناپسندیدہ ایام ہوتے ہیں اس کے دوران اسے طلاق نہ دی جائے. ایک تو اس کی شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے, 2 یا 3 نہ دی جائے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ایام طہر میں بھی ایسے ایام میں طہر میں طلاق دی جائے کہ جن میں تعلق زوجیت قائم نہ کیا گیا ہو. یہ 3 شرائط ہیں. ان 3 شرائط کے تحت جو طلاق دی جائے گی وہ طلاق کے اس طریقہ کار کے مطابق ہوگی جو قرآن کریم نے تجویز کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 باتوں کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ ہذہ العدہ، یہ ہے وہ عدت کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فطلقوہن لعدتہن میں حکم دیا ہے، اور یہ طریقہ کار ہے۔ اس طریقہ کار میں جو بنیادی بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ رشتہ نکاح کو توڑنے میں بہت عجلت سے اور بہت جذباتی انداز یا جذباتی ماحول میں کام نہیں لینا چاہیے۔ اس میں بہت سوچ و بچار کے بعد، پورے شعور کے ساتھ اور پوری شعوری کیفیات کے ساتھ، مثلاً ہمارے ہاں آپ یہ بات دیکھیں گے، آپ اگر کسی وقت کسی دینی مدرسے میں اور اس کے دارالافتاء میں جا کر بیٹھیں تو وہاں بے شمار ایسے لوگ سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم صاحب، آپ کو کبھی اگر اتفاق ہوا ہو کہ صاحب وہ میں تو بہت غصے میں تھا اور میں نے غصے میں یہ بات کہہ دی، تو جو طریقہ کار تجویز کیا جا رہا ہے اس طریقہ کار میں اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شریعت نے ایسا طریقہ کار تجویز کیا ہے کہ جس میں آپ کو سوچنے کا کچھ موقع ملے۔ اگر ایک شخص طلاق دینے لگا ہے تو وہ پہلے تو سب مرحلے پر تو یہی سوچے گا کہ اس وقت مہینے کے کون سے دن چل رہے ہیں، کیا صورتحال ہوگی، صورتحال طلاق دینے کی ہے نہیں ہے، میں نے رشتہ زوجیت یا تعلق زوجیت کب قائم کیا تھا، اس کو کتنا عرصہ ہو گیا، ان ساری باتوں کو سوچنے کے بعد وہ طلاق کا عمل کرے گا۔ جب تک وہ ان چیزوں کو نہیں سوچ لے گا اور پوری طرح شرح صدر اس کو نہیں ہو جائے گا اس وقت تک، یعنی ایک بہت ماحول جذباتی اور غصے کے ماحول میں اچانک یہ افتاد آ پڑے، اس کو شریعت پسند نہیں فرماتی۔ اور اس یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زمین پر طلاق دیتا ہے تو یحتزل العرش، اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے۔ یعنی یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ آپ یوں ایک دم جذبات میں آئیں اور جذبات میں آ کر اس کو سرزد کر جائیں، اس کے لیے بہت سوچ و بچار کی ضرورت ہے۔
ربیعہ باجوہ صاحبہ، آپ نے دونوں حضرات کی بات سنی، میں آپ سے دو سوال پوچھنا چاہوں گا۔ آپ ماہر قانون ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا جو یہ بزرگ فرما رہے ہیں اسی طرح سے ہمارا قانون جو ہے اس کا پروسیجر بھی کیا اسی کے مطابق ہے یا اس سے مختلف ہے، ایک بات، اور دوسرے کہ جو بھی ہمارے ہاں طریقہ کار موجود ہے اس سے عملی طور پر کیا مسائل خاندان کے لیے اور بالخصوص خواتین کے لیے پیدا ہوتے ہیں؟
سر، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اب لا ملک میں چلتا ہے طلاق دینے کے لیے، وہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 ہے، جو کہ ایک بڑی ایوب کے دور میں ایک پورے کمیشن کی رپورٹ کے بعد سامنے آیا اور ابھی تک وہی ہے، وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اس کے مطابق طلاق دی جاتی ہے۔ سر، اس میں اسی طرح ہے کہ جو عدت کا پیریڈ ہے اس کی کمپلیشن کے بعد جو ہے وہ طلاق ہے وہ افیکٹو ہوگی۔ دوسری بات سر اس میں یہ ہے کہ ابھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یہ قوانین ہیں، بے شک کچھ ایک سٹیپ آگے آئے ہیں کہ ایک رجعتی قوانین سے کچھ ایک سٹیپ آگے آئے ہیں کہ جس میں شریعت کے مطابق ایک طریقے کو آسان کر کے طلاق کا جو ایک عمل ہے اس کو بجائے پیچیدہ بنا رہے ہیں کہ اس کو ایک سنجیدہ اور اس کو ایک آسان طریقہ بنا دیا گیا ہے اس میں ابھی۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ایسی گنجائش موجود ہے کہ اس میں شریعت کی بھی لبرل انٹرپریٹیشنز کر کے تو اس کو مزید افیکٹو بنایا جا سکتا ہے۔ اب میں اس اپنی ساری گفتگو کو کنیکٹ کروں گی پیچھے جو غامدی صاحب نے پچھلے پروگرامز میں ہمیں گائیڈ کیا یا ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ ایک رائٹ آف ڈائیورس مرد کو ہے، اور ایک میں یہاں پہ بات یہ ایڈ کروں گی کہ تمام جو مذہبی فقہ ہیں اس چیز پہ متفق ہیں کہ ایبسولوٹ رائٹ ہے مرد کو، اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی۔ یہ اس کی اپنی موریلٹیز ہیں کہ وہ کیوں طلاق دے رہا ہے، وہ سوچے یا نہ سوچے، ایون اگر وہ نہیں بھی سوچتا اور وہ کسی بھی وقت چاہتا ہے تو طلاق جو ہے اس کا رائٹ ہے دینا، اور یہ افیکٹو ہو۔
یعنی آپ کے نزدیک قانونی رکاوٹ نہیں ہے؟
قانونی رکاوٹ نہیں ہے، تمام مذہبی فقہ جو ہیں اس چیز پہ متفق ہیں کہ مرد کو یونی لیٹرل اور ایبسولوٹ رائٹ آف ڈائیورس ہے مذہب کے مطابق۔ یہ اب اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، یا ایک شرعی حکم ہے، وہ ایک ان کو گائیڈنس دی گئی ہے کہ آپ اس طرح کے حالات میں طلاق نہ دیں یا آپ سوچ سمجھ کے دیں، ایک علیحدہ بحث ہے۔ دوسری سر بات اس میں یہ ہے کہ جیسے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ایک خاتون کو بھی رائٹ دیا گیا ہے اور انہوں نے ایکویٹ کیا تھا، میں آج بھی اس چیز کو ڈیفر کرتی ہوں کہ ایک مطالبہ کرنا اور ایک چیز کو جب مرضی ایک پروناؤنس کر دینا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ لیکن قانون کے مطابق جو میں نے تھوڑی شریعت پڑھی، یہ تو ظاہر اسکالر ہے، لیکن جو میرا قانون کی فیلڈ ہے، میں نے جتنا سمجھا ہے اس کے مطابق ابھی بھی ایسی گنجائش موجود ہے کہ مزید قوانین کو لبرل کیا جا سکے۔ فار ایگزامپل کہ جو رائٹ آف ڈائیورس ہے مرد سے، وہ لیا تو نہیں جا سکتا، لیکن اس کو بہتر انداز میں کہ خاتون کو نقصان نہ ہو یا کم سے کم جو انسٹیٹیوشن ہے وہ افیکٹ ہو، اس کا طریقہ میں یہ کہتی ہوں کہ جو طلاق ہے اس کی بھی رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ یعنی جب بھی مرد، بہت سارے ممالک میں ایسے ہے کہ جب بھی مرد طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ عدالت میں جائے، عدالت میں جا کے اپنی انٹینشن ریکارڈ کروائے، اور اس کے بعد جو سبسیکوئنٹ چیزیں ہیں جو بچوں کی تحویل کا مسئلہ، مینٹیننس اور باقی ایشوز ہیں، اس کو اسی وقت سیٹل کر لیا جائے، ایک بات. دوسری، میں یہ کہتی ہوں کہ جب ابھی تک ہماری جو گامدی صاحب سے ڈسکشنز ہوئی ہیں انہیں ایشوز کے اوپر، تو جو مطالبے والی بات ہے، جب ایک خاتون کو حق حاصل ہے کہ وہ مطالبہ کر سکتی ہے اور مرد پھر دے دیتا ہے، اور جو ہیٹ فل یونین ہے اس کو کوئی بھی لا نہ کوئی مذہب پسند کرتا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نکاح نامے میں ایک ایسی پروویژن انکارپوریٹ کر دینی چاہیے کہ دنیا کی تمام خواتین کو یہ رائٹ ڈیلیگیٹ کر دیا جائے. اس کو سبسیکوئنٹلی واپس لے سکتے ہیں کانٹریکٹ کے ذریعے، جو آپ کانٹریکٹ کے ذریعے دیتے ہیں رائٹ، میں کہتی ہوں کہ وہ یونیورسلی تمام خواتین کو شریعت کے مطابق ہے، وہ دے دیا جائے. اور اگر آپ اس کو پسند نہیں کرتے، کوئی ہسبینڈ نہیں پسند کرتا، تو وہ ان شرائط کے اوپر نکاح کے وقت یہ حق جو ہے وہ عورت سے واپس لے لیں. تو یہ میں ایک یعنی ریکمنڈیشنز ہیں.
جی ربیہ صاحبہ، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. خوش آمدید. جی غامدی صاحب، دو بڑے دلچسپ سوال انہوں نے اٹھائے ہیں. کیا آپ کے نزدیک اس میں کوئی چیز مانے ہے کہ اس طرح کی رجسٹریشن کروائی جائے، جو ہمارے ہاں گواہوں کی موجودگی میں طلاق دینے کا تصور ہے، وہ کیا اس سے کوئی مطابقت محسوس آپ کرتے ہیں، اور کیا اس طرح کا قانون بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اور دوسرا یہ جو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ خواتین کے مطالبے کی جو شرط دین عائد کرتا ہے، یہ بہرحال ایک فرق تو پیدا کرتا ہے اور اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جس کی طرف پچھلے پروگرام میں انہوں نے اشارہ بھی کیا کہ بہت ساری پروسیجرل ڈیفیکلٹیز پیش آتی ہیں. تو کیا شریعت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ ان پروسیجرل ڈیفیکلٹیز کو دور کرنے کے لیے خاتون کو کچھ دیگر حقوق دے دیے جائیں، قانونی تحفظات دے دیے جائیں، جن کا ذکر انہوں نے کیا؟
پہلے سوال میں گزارش یہ ہے جی کہ کسی بھی قانون کو آپ جب نافذ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ طریقہ کار میں بہت سی چیزیں ایسی داخل کر سکتی ہیں جو اس کو بہتر بنا دیں. قرآن مجید تو اصولی بات کرے گا، شریعت آپ کو کچھ حدود بتا دے گی، وہ کچھ حقوق کو طے کر دے گی. اب دیکھیے مثال کے طور پر ہمارے ہاں نکاح کرنے کا ایک طریقہ ہے، تو ہم نے اس کے لیے ایک نکاح فارم بنا دیا ہے، اس کی باقاعدہ رجسٹریشن کا ایک طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے. یہی چیز اگر طلاق کے بارے میں کی جائے تو شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جس قانون کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اور جس کے مطابق اس وقت سارے معاملات چل رہے ہیں، وہ قانون بھی انتہائی ناقص قانون ہے. اس وقت بھی آپ یہ دیکھیے کہ کسی شخص کے پاس آپ چلے جائیں، جیسے ہی کوئی شخص طلاق دینے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ فوراً تین طلاق لکھ کر اس کو ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے. آپ کسی وسیقہ نویس کے پاس چلے جائیں، وہ بھی یہی کرتا ہے. آپ کسی وکیل کے پاس چلے جائیں، وہ بھی یہی کرتا ہے. اچھا پھر جو قانون بنایا گیا ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک ایک طلاق ہر طور میں دلوائی جاتی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ شریعت کے مطابق جب طلاق ایک مرتبہ دینے سے مدت گزر جائے گی تو آپ کے نکاح کا رشتہ ختم ہو جائے گا، تو اس سارے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی جو آسان طریقہ ہے، جو قرآن کا بتایا ہوا طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود تجویز فرمایا ہے، اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے. تو میرے نزدیک تو اس وقت جو قانون بنایا گیا ہے اور جو ایوب خان صاحب نے نافذ کیا تھا، وہ بڑا ناقص قانون ہے، اس کی مزید اصلاح ہونی چاہیے. قرآن خود کہتا ہے سورہ طلاق میں کہ آپ جب طلاق دینے لگے ہیں تو اس پر گواہ بنا لیں، رجوع کرنے لگے ہیں تو اس کے اوپر گواہ بنا لیں. تو ظاہر ہے کہ گواہ بنانے کا جو عمل ہے اس کو آپ ایک قانونی صورت دے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی ایسی حرج کی بات نہیں. مولانا نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کو ہم مؤخر کر کے گفتگو کریں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس قانون کی خلاف ورزی کر دیتا ہے تو پھر کیا طلاق مؤثر ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ ایک الگ بحث ہے اور اسے ہم کریں گے. لیکن پہلے ہم بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ہماری شریعت کا جو قانون دیا گیا وہ ہے کیا. یعنی اس قانون میں آپ کو جو ہدایات دی گئی ہیں، وہ ہدایات کتنی مبنی بر عقل ہیں، کتنی مبنی بر انصاف ہے، اور کس طرح اس میں تمام چیزوں کو ایک خوبصورت توازن کے اندر ڈال دیا گیا ہے. میں نے جو یہ بات کہی تھی اس میں فقہا کا حوالہ بعد میں دیجئے، فقہا جو بات کر رہے ہیں وہ طلاق کے مؤثر ہونے کے بارے میں کر رہے ہیں. کوئی فقیہ بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا کہ طلاق دینے کا جو طریقہ قرآن مجید نے بیان کیا وہ کیا ہے. سب لوگ، جیسے کہ مولانا بھی اس سے اتفاق فرمایا، طریقہ یہی بیان کرتے ہیں. تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے، پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طریقے کی اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس خلاف ورزی سے نمٹنے کے کیا طریقے ہوں گے. اس میں ظاہر ہے فقہا میں اختلاف بھی ہوگا، مختلف آراء بھی ہوں گی، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. لیکن خدا کی شریعت کے طریقے کو تو سمجھ لیجئے. تو طریقے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ نے خاندان کے پاس جانا ہے، حکم اس میں بنائے جانے ہیں، ان کو فیصلہ کرنے کا کچھ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ صلح کرا دیں، موافقت پیدا کر دیں. اگر یہ ساری صورتیں نہیں ہوئی اور آپ نے ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا کہ آپ طلاق دیں گے، تو اس کے بعد بھی آپ کو عدت کے لحاظ سے طلاق دینی ہے، اور جس کے شرائط مولانا نے بیان فرما دیے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ عورت طہر کی حالت میں ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ زوجیت قائم نہیں ہوا، اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ ایک متعین طریقے کے مطابق طلاق دیں گے. اس کے لیے اگر کوئی معیاری طلاق نامہ بنایا جاتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب اس میں خوشی محسوس کریں گے، کسی کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اس معیاری طلاق نامے کے بننے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے اس وقت لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اچھا نکاح نامے میں جب تک اندراج نہیں ہوگا اس وقت تک نکاح نہیں ہوتا، تو یہی چیز لوگوں کی نفسیات میں داخل ہو جائے گی، اور یہ جو ہمارے یہاں بیٹھے بیٹھے لوگ طلاق دے دیتے ہیں اور اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، یہ چیز ختم ہو جائے گی. تو ہم تو اس سے 100% اتفاق کرتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان طلاق دینے کے لیے کیا پروسیجر اختیار کیا جائے گا، میں نے بہت وضاحت سے یہ بات بیان کر دی ہے کہ اس میں شوہر طلاق کا اقدام کرتا ہے، بیوی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. طلاق کا مطالبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ طلاق کا مطالبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس بات کا نوٹس دیا گیا ہے کہ میں اب تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس میں بھی ظاہر ہے وہ سارے مراحل ہوں گے، یعنی اب وہ بھی موافقت چاہے گا، خاندان اس میں بھی شامل ہوگا، وہ بھی آ کر بات کریں گے. یہ سارا معاملہ ہو جانے کے بعد اگر شوہر آمادہ ہو جاتا ہے کہ وہ طلاق دے دے تو آپ کو کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ طلاق دے گا. جب طلاق دے گا تو ان تمام حدود کے مطابق دے گا جو اس کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں. آپ اگر یہ حق خاتون کو دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد مجھے بتائیے پروسیجر کیا ہوگا، یعنی کیا مرد عدت گزارے گا، کیا 3 مہینے کے لیے پھر وہ انتظار کرائے گا، کیا صورتحال ہوگی؟ یعنی جو ذمہ داریاں مرد پر آ جانی ہیں ان ذمہ داریوں کو پھر خاتون اپنے سر پر لے لے گی. تو دیکھیے جو قانون بنایا گیا ہے شریعت کے اندر، اس قانون کو پہلے سمجھیں کہ وہ کتنا متوازن طریقے سے بنایا گیا ہے، پھر یہ دیکھیں کہ اس قانون کی انٹرپٹیشن میں یا اس قانون کے نفاذ میں اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، لیکن اصل قانون کی حکمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی اس کے بارے میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی پورے اصرار کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ خاندان کے ادارے کو اگر مجروح کر دیا گیا اور اس کو اگر ایک وانڈرز کی جگہ بنا دیا گیا کہ لوگ آئیں تو 2 منٹ کے لیے ٹھہریں اور چلے جائیں، تو اس کے بعد نہ رشتے قائم ہو سکیں گے، نہ ماں باپ کا تعلق واضح ہو سکے گا، نہ آپ کی پوری معاشرت قائم ہو سکے گی. قرآن مجید کو اس بات پر اصرار ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس معاملے میں ہمارے اور مغرب کے تصورات میں بہت فرق ہے. ہم خاندان کو ایک ادارہ سمجھتے ہیں، ہم رشتوں کے تقدس کے قائل ہیں، ہماری تہذیب حفظ مراتب پر مبنی ہے، اور ہم اس معاملے میں اس طرح کی کسی برابری کے قائل نہیں ہیں کہ جس میں بیٹا باپ کو خپتی سمجھتا ہے.
جی غامدی صاحب، یہاں میں چاہوں گا کہ ایک تھوڑا سا وقفہ کیا جائے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ربیہ باجوہ صاحبہ، آپ نے غامدی صاحب کی بات سنی، اس میں کسی حد تک تو میرے خیال آپ نے بھی تائید کی اس بات کی کہ پروسیجر بنیادی طور پر اس میں مسئلہ آپ کو نہیں ہے، لیکن مطالبے کے حوالے سے عورت مطالبہ کرتی ہے، آپ کیا مطمئن ہیں غامدی صاحب کے جواب سے یا اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ
بات یہ ہے کہ میں بالکل 100% ایگری نہیں کرتی. اور دوسری، انہوں نے پہلے ایک قسط میں یہ بھی فرمایا تھا کہ عورت اور مرد کو برابر حقوق دیے گئے ہیں، پروسیجر کا ڈفرینس ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ جب پروسیجر کا ڈفرینس ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ڈسکریمنیشن ہوگی چاہے وہ پروسیجر کی ہو چاہے وہ لا کی ہو، وہ اچھی نہیں سمجھی جاتی. دوسری بات یہ کہ جو سارا میں نے ابھی تک ڈسکشن سنی تھی اس کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ پروویژن انکارپوریٹ کر دی جائے نکاح نامے کے اندر کہ عورت جو ہے وہ بھی طلاق کا حق رکھتی ہے اور وہ بھی نوٹس دے کے طلاق دے سکتی ہے، ڈیلیگیٹڈ پاورز اس کو دے دی جائیں، تو یہ کوئی غیر اسلامی یا غیر شرعی چیز نہیں ہوگی. دوسری بات
جی اس میں میں تھوڑا سی قطع کلامی کروں گا، جو خاص طور پر غامدی صاحب کا ایک ایمفیسس تھا اس کے اوپر جو بار بار انہوں نے اس کی طرف توجہ دلائی، وہ ذمہ داریوں کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے انہوں نے خاص بات کی. بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ مرد کے اوپر نکاح کے بعد بھی کچھ ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں اور اس کے لحاظ سے یہ فرق کیا گیا ہے. اس بات کو سامنے رکھ کر کیا پھر بھی یہ کہیں گی کہ یہ قانون اور اس کی جو انڈرسٹینڈنگ جو غامدی صاحب نے بیان کی اس میں بنیادی طور پر مسئلہ ہے؟
میں پھر بھی یہی کہوں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک بات ہے کہ شادی کے بعد جو ذمہ داریاں مرد پہ پڑتی ہیں اس کی وجہ سے اس کو حق دے دیا گیا. میں اس کو کوئی اتنا ابھی تک میں اس کو نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی بہت زیادہ قابل یقین چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس طرح ہوتا جو پہلے ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں تو جو خواتین فائنینشلی خود کام کر رہی تھیں ان کو تو پھر یہ رائٹ مل جانا چاہیے تھا، آٹومیٹکلی مل جانا چاہیے تھا جیسے مرد کو ملا ہوا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مرد کو کوئی یونیفارم سٹینڈرڈ نہیں ہے مینٹیننس کا. ایک امیر آدمی ہے تو وہ اپنے حساب سے اس کو مینٹین کرتا ہے, ایک غریب آدمی ہے تو وہ اپنے حساب سے اس کو مینٹین کرتا ہے. یعنی کہ یا تو یونیفارمٹی ہونا کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنی بیویوں کو بالکل اس طرح ہی سٹینڈرڈ سے مینٹین کریں گے, تب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تعین کرنا ہے یہ مرد نے خود ہی کرنا ہے.
پروفیسر صاحب آپ اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے جی کہ یہ جو باتیں انہوں نے فرمائی ہیں.
بلا شبہ ہم اگر یہ دیکھیں کہ جو طلاق کا شریعت کا قانون ہے یا شریعت کا جو معاملہ ہے, شریعت نے جس طریقے سے اس چیز کو تقسیم کیا ہے اور اختیارات کے ارتکاز کی بات کی ہے, وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ سے پرابلمز کھڑی ہو رہی ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا پرابلمز قانون کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں یا لوگوں میں اس قانون کے ساتھ عدم واقفیت اور اس قانون پر اور اس معاشرے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں.
یہ ایک بہت بنیادی نقطہ, میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں حضرات اس کی وضاحت فرمائیں. غامدی صاحب کیا آپ کا بھی یہ نقطہ نگاہ ہے کہ قانون میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت جو معاشرتی روایات بن گئی ہیں, جو قانونی اسکام موجود ہیں, جس طرح کے ہمارے وکلاء ہیں, جس طرح کی ہماری عدالتیں ہیں, ان کی وجہ سے بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں, ان کو دور کرنا چاہیے. لیکن کیا آپ اس شادی کے ادارے کو ایک ادارہ سمجھتے ہیں؟ اس سے کوئی چیز وجود میں آ رہی ہے یا محض یہ ایک مرد و عورت کا جنسی تعلق ہے یا ان کے مابین ایک محبت کا معاملہ ہے جو چند سال کے لیے ہوا اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا؟ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت پہ عرض کیا تھا کہ صورتحال یہ نہیں ہے. اس میں در حقیقت ایک خاندان وجود میں آیا ہے, اس میں اولاد پیدا ہونی ہے, اس میں ماں باپ کے رشتے وجود میں آنے ہیں, اس میں کچھ آگے چل کے فیصلے کرنے ہیں, اس میں صرف جوانی ہی باقی نہیں رہنی, اس میں بڑھاپا بھی آنا ہے, اور اس کے لحاظ سے بھی کچھ حقوق و فرائض متعین ہونے ہیں. لہذا شریعت نے ایک نہایت منصفانہ طریقہ اس کے لیے اختیار کیا ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے بعض حقوق مرد کو دیے ہیں اسی طرح بعض زائد ذمہ داریاں بھی اس کے اوپر ڈال دی ہیں. یعنی شوہر کی حیثیت سے اس کو جو ایک درجہ برتری کے مقام پر رکھا گیا تو کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے تاکہ ادارے کے سربراہ کی ذمہ داریوں کو وہ انجام دے سکے. ہم فوج میں داخل ہوتے ہیں, ہم کسی جگہ کوئی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, ہم کوئی تنظیم بناتے ہیں, کیا آپ کے نزدیک اس میں وصل و فصل اور ذمہ داریوں کے معاملات یکساں ہوتے ہیں؟ آپ اس کے لیے پروسیجر بنائیے, آپ اس کے لیے قانون کو بہتر کیجئے, آپ خواتین کے طلاق لینے کے طریقے کے معاملے میں ایسی قانون سازی کیجئے جس میں ان کو اس طرح کی کسی مشکل سے نہ گزرنا پڑے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اگر مرد طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہوا تو خاتون آپ کے پاس گئی ہے, اس نے اپنی بات پیش کی ہے, آپ نے چند منٹ میں اس کا فیصلہ کر دیا. تو اس وجہ سے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے اگر ہمارے عدالتی نظام میں کوئی خرابی ہے, اس وقت آپ کے عدالتی نظام میں اور کتنے معاملات ہیں جن کے اندر دسیوں خرابیاں موجود ہیں؟
یہ تو پھر قاضی کی ثوابدید پر ہو گیا نا جی.
ایک بات
مطلب
کرنا
حضور
چاہوں گی,
نے تو یہ بھی کیا کہ مطلب حدیث و سالہ میں آپ نے ریفیوٹ بھی کر دیا, وہ تو بہت سارے کنٹنجنٹ
فیکٹرز. میں یہ گزارش کر رہا ہوں قاضی کی ثوابدید موجودہ زمانے میں اب کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی کر سکتے ہیں, آپ اپنی عدالتوں کو پابند کر سکتے ہیں.
کیا قانون سازی
میں پہلے ایک اور بات کروں گی. پہلے گاندھی صاحب نے ایک تو بات پہلے طے کریں کہ یا تو یہ کہیں کہ یکساں حقوق ان کو حاصل نہیں ہے اور مرد جو ہے وہ سربراہ ہے, اور اگر عورت کو مل لیں گے تو جنگل کا قانون ہو جائے گا, یا تو پھر یہ بات کریں پہلے اس کے اوپر, پھر میں اس کے اوپر بحث کروں گی. جب یہ بات کرتے ہیں کہ دونوں کو ایکول رائٹس ہیں تو پھر میں اس طرح بات کروں گی. میں یہ کہتی ہوں کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ایک یہ حوالہ دیتے ہیں بار بار اس بات کا, تو میں اسی کو لے کے آگے چلتی ہوں. اس میں کہیں بھی نہیں ہے, انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا شوہر تمہیں مینٹین کر رہا ہے نہیں کر رہا یا کوئی ایسی بات. اس نے جا کر کہا, اور ایک بڑے لبرل قسم کی بات ہے کہ کوئی ہیٹ فل یونین کو کوئی بھی مہذب معاشرہ, کوئی بھی مہذب جو مذہب ہوتے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے, اور اسی بنیاد پر وہ عورت جو تھی اس نے طلاق لے لی. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس چیز سے کون سے جنگل کا قانون نافذ ہو گیا؟ اس چیز سے کیا یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ مرد ایک سربراہ تھا, اس نے سارا گھر سنبھالا ہوا تھا, تو عورت جو تھی وہ انٹائٹل نہیں تھی؟ ایسی کوئی بات اس میں نہیں آئی. دوسری بات یہ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ریلیجن کے اندر جیسے انہوں نے فرمایا کہ عدالتیں اور وکلاء ہیں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا, میں یہ کہتی ہوں کہ مذہب کے اندر ریلیجیس اسکالرس کی ذمہ داریاں انہوں نے ٹھیک طرح ادا نہیں کی, بلکہ ان لوگوں نے لبرل انٹرپریٹیشن میں اتنی امپیڈیمنٹس کریٹ کر دی ہیں کہ کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ جو مذہب ہے وہ صرف مرد کے لیے رہ گیا اور مسلمان عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنی فیلنگ بھی بتا رہی ہوں اور بے شمار خواتین کی فیلنگ میں آپ کو بتا رہی ہوں. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اس چیز کو اس انداز میں طے کریں کہ آج کے دور سے بھی مطابقت ہو اور غیر شرعی بھی نہ ہو.
آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ دین کے طور پر ایکسیپٹیبل بھی ہے یا نہیں؟
میں پہلی تجویز تو میری وہی ہے کہ جو طلاق ہے اس کو رجسٹر کیا جائے, اور جب پہلے معاملات جو ہیں وہ سارے طے کیے جائیں اس کے بعد جو طلاق ہوگی وہ مؤثر ہو جائے گی, اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے کوئی پینلٹی ہو. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور انہوں نے بھی بات فرمائی, اور دوسری بات یہ تھی کہ جو ڈیلیگیٹڈ ڈائیورس ہے وہ یونیورسلی تمام خواتین کو دے دی جائے.
پہلی بات سے تو انہوں نے اتفاق کر لیا تھا,
ٹھیک ہے. تو دوسری بھی میری یہ ہے کہ تمام خواتین کو برابری کی سطح پر ڈیلیگیٹڈ ڈائیورس کا رائٹ دے دیا جائے جو کہ غیر شرعی نہیں ہے.
آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. خوش آمدید. جی غامدی صاحب,
حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا, اس پورے واقعے کو دیکھیے وہاں ہوا کیا ہے. کیا خاتون نے اپنے گھر میں بیٹھ کر طلاق دے دی ہے؟ وہ گئی ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اس نے جا کے اپنا مسئلہ بیان کیا ہے. جب اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو آپ نے اس سے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا تمہیں جو باغ اس نے دے رکھا ہوا ہے واپس کرنے کے لیے تیار ہو. یہ دیکھیے وہاں بھی ایک مالی مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے. اصل میں جب مرد کے اوپر ذمہ داری ہے مالی امور کی, وہ دیتا ہے, ذمہ داریوں کو اٹھاتا ہے, اور پھر اس کے بعد بھی ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہونی ہے, آپ اسے وقت کیسے نہیں دیں گے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر بحث کرنی چاہیے ہمیں, اور پوری طرح اس کا جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے کہ یہ بات تو بار بار کہی جا رہی ہے کہ اس کو حق دے دیا جائے کہ وہ بھی اسی طریقے سے جب چاہے طلاق دے دے. میں نے تو عرض کر دیا کہ مرد کو بھی حق حاصل نہیں ہے, مرد کے لیے بھی ایک پروسیجر بنایا گیا, اسے بتایا گیا اس طرح سے طلاق دینی ہے, تم نے اس طرح عدت کی مدت مقرر کرنی ہے, اس طرح طلاق کا اعلان کرنا ہے, اس کے دوران میں اتنا وقت ملنا ہے تاکہ تمام معاملات کو دیکھا جا سکے. خاتون جب طلاق دے گی تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ذمہ داریاں, معاشی ذمہ داریاں کس کے اوپر ڈال رہے ہیں؟ بچوں کی کفالت اب کون کرے گا؟ ان کی فیس کون ادا کرے گا؟ جب تک وہ جوان نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک ان کی ذمہ داریاں کون اٹھائے گا؟ سوال یہ نہیں ہے کہ ذمہ داریوں کو متعین کر دیا جائے کہ 10,000 یا 20,000, وہ تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کی استطاعت کے مطابق. ذمہ داری کس پر ہے, کس پر عائد ہوتی ہے؟ اس کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا کہ ذمہ داریاں برابر کر دی جائیں؟ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس پر گفتگو کیجیے, پھر میں بتاتا ہوں کہ اس کے نتائج اور عواقب کیا ہوں گے. یہ بات میری بہن نے پوچھی ہے تو میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بالکل درست فرمایا انہوں نے. ہمارے ہاں صورتحال یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ ایک خاندان بنا رہے ہیں تو اس کے سارے لوگ برابر ہیں, ایسا نہیں. ہمارے ہاں تو حفظ مراتب کا اصول ہماری تہذیب کی شناخت ہے. جس وقت خاندان بنے گا شوہر کو بھی خاندان کے سربراہ کی حیثیت حاصل ہے, باپ کی حیثیت سے اس کا ایک خاص مقام ہے. جیسے ہی خاتون ماں بن جاتی ہے وہ پورے خاندان کے اندر سربراہی کے مقام پر فائز ہو جاتی ہے, اس کے حقوق, اس کی ذمہ داریاں بالکل مختلف ہو جاتی ہیں, اس کے سامنے عزت و احترام کے ساتھ سب کے سر جھکتے ہیں. وہ کسی بیٹے کو جو جوان بیٹا تھپڑ بھی مار دے تو وہ آگے سے اس سے انتقام لینے کی جسارت نہیں کر سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں میں اب جنت ہے, ظاہر بات ہے ہمارا تو یہ سارا کا سارا نظم جو ہے یہ رشتوں کے اس تقدس پر قائم ہے اور اس کے قانونی حقوق. آپ اس کو جب ختم کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اصل میں یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. میں تو اس کا اعتراف کرتا ہوں اس بات کا کہ یہ برابری کے اصول پر قائم نہیں کیا گیا. برابری کے اصول پر کوئی ادارہ قائم نہیں ہو سکتا, اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. برابری کے اصول پر ریاست قائم ہو سکتی ہے. اس وقت صدر مملکت کی حیثیت سے جو اختیارات ہم نے اپنے سربراہ کو دے رکھے ہوئے ہیں کیا وہ مجھے بھی حاصل ہے؟ مجھ میں اور ان میں انسان ہونے کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ آپ مجھے بتا دیجیے, یا اس کو مساوات کے اصول پر قائم کیا جائے گا؟ آپ فوج میں داخل ہوتے ہیں, نکلنا چاہتے ہیں, کیا آپ ایک دن اطمینان کے ساتھ الیکس لیک کر کے واپس آ سکتے ہیں؟ ایک ادارے کا ایک قانون ہے, ضابطہ ہے. سب سے پہلے اسی پر گفتگو ہونی چاہیے کہ خاندان اسلامی شریعت کی روح سے ایک ادارہ ہے, اور اس میں بالکل اسی طریقے سے جیسے مولانا نے فرمایا تھا, ایک پہلے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کی سربراہی کسی کے پاس ہونی ہے. یعنی وہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ دو آدمیوں نے مل کر کھانا کھانے کا فیصلہ کیا اکٹھے, ایک میز پر بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے اپنے پیسے دیے, آپ نے اپنے پیسے دیے, اس کے بعد اب اٹھ کر چلے گئے. یہ صورتحال نہیں ہے. قرآن مجید بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بہتا ہے, کہتا ہے کہ جس وقت میاں اور بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو شوہر کو خاندان کے سربراہ کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے. سربراہ کی حیثیت سے اس کے کچھ اختیارات ہیں, اس کے بغیر خاندان قائم ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد اختلال ہے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ اس کا نتیجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا نکلتا ہے. اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ جتنی دیر تک آپ کے محبت کے معاملات آپ کے جسمانی تقاضوں کے لحاظ سے پورے ہوتے رہتے ہیں اس وقت تک خاندان موجود ہوتا ہے. اس کے بعد آپ بھی الیکس لگ کرتے ہیں, دوسرے بھی الیکس لگ کرتے ہیں اور آپ فارغ.
اس میں پروسیجرل
تبدیلی انہوں نے سجیسٹ کی, ان تمام چیزوں کو کسی حد تک تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے ایک پروسیجر کی تبدیلی تجویز کی ہے, اس کے بارے میں فرمائیں, اور بلکہ آپ دونوں حضرات بتائیں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ذمہ داری میں اگر عورت شیئر کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے بیفور میرج, وہ تیار ہے اس کے لیے, ایک کانٹریکٹ کیا جاتا ہے, تو یہ قانون کیوں نہیں بنایا جا سکتا کہ ذمہ داریوں میں ایک شیئر کرنے کے بعد اس کو بھی اس طرح کے حقوق دے دیے جائیں؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بات آپ نے خود شامل کر لی ہے کہ اس کو بھی ذمہ داریوں میں شریک کر لیا جائے. ذمہ داریوں میں شریک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کیا اب اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری مرد پر نہیں رہی؟ کیا مرد کمانے کا پابند نہیں ہے؟ وہ اپنا خرچ خود پورا کرے گی، مرد اپنا خرچ خود پورا کرے گا. اب مجھے یہ بتائیے بچوں کی صورتحال کیا ہوگی؟ کیا بچے اپنے آدھے اخراجات کے لیے ماں کی طرف دیکھیں گے اور آدھے اخراجات کے لیے باپ کی طرف دیکھیں گے؟ آپ پہلے اس پورے نظم کو سمجھیے. جو طریقہ ہمارے فقہا نے تجویز کیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون یہ چاہتی ہے کہ وہ طلاق کا حق نکاح کے موقع کے اوپر لے لے تو یہ حق اس کو تفویض کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ جس وقت وہ مرد کی طرف سے طلاق دے دے گی تو طلاق کا بالکل وہی پروسیجر ہوگا جو پروسیجر مرد اختیار کرتا ہے. یعنی اس صورت میں بھی اصل میں ہوگا کیا کہ مرد کی نیابت میں گویا اس کی طرف سے اس نے طلاق دے دی ہے، اور اس کے طلاق دے دینے کے بعد اسی طرح عدت ہوگی، وہی معاملات ہوں گے، مرد پر وہی ذمہ داریاں عائد ہو جائیں گی. صرف یہ ہے کہ اس کو اب عدالت میں نہیں جانا پڑا یا مطالبہ نہیں کرنا پڑا، یہ بات پہلے طے ہو گئی. اس کا حق ہمارے فقہا مانتے ہیں، لیکن یہ حق دیتے وقت جس کو آپ نے سربراہی کے منصب پر فائز کیا اسی سے مطالبہ کیا جائے گا نا. جب آپ اس سے اوپر اٹھ کر ایک عمومی قانون بنائیں گے تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ آپ نے پورے کے پورے معاشرے کے لیے اس سارے نظم کو درہم برہم کر دیا، یعنی پھر ایک نیا قانون وجود میں آیا. پھر شریعت کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سیدھی بات کیجئے کہ ہم ایک ایسا قانون بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر ایک مرد و عورت جب چاہیں شادی کر لیں اور جب چاہیں ان میں سے جو چاہے دو لفظ کہے اور اس کے بعد چلا جائے. سوال یہ ہے کہ آپ اس کا کوئی پروسیجر بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟
یہ آپ کیوں فرماتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ریسپانسبلٹیز کے بارے میں جو بھی آپ نے معاملہ طے کرنا وہ پہلے طے کریں. یہ تو وہ یہ نہیں فرما رہی.
کیسے طے کریں گے؟
مجھے یہ میں بات کرتی ہوں کہ خاتون کو بھی ایکول رائٹ ہو تو یہ نیگیٹو سائڈ پہ لے جاتے ہیں کہ جیسے انسٹیٹیوشن تباہ ہو جائے گا. ایک بڑا نیگیٹو انسٹیٹیوشن ہے صرف جسمانی تعلق کے لیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جیسے ان کی باتوں سے مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جو سارا انسٹیٹیوشن ہے صرف مالی معاملات طے کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو خاتون جب شادی ہوتی ہے میاں بیوی کی تو سب سے بڑی بات جو شادی کے انسٹیٹیوشن میں ہوتی ہے وہ ہیومن ایموشنز ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو ختم کر دیں گے تو وہ شادی 4 سال بھی نہیں چلے گی. آپس میں اگر پیار محبت احترام اور عزت دونوں نہیں کریں گے ایک دوسرے کی تو وہ صرف ون سائڈڈ ایکسپلوئیٹیشن ہوگی. اور اس میں یہ بھی کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے خاتون بھی کرے. یہ نہیں میں کہتی کہ ہر جگہ مرد ہی قصوروار ہو جائیں گے یا وہی غلط ہوں گے. کئی جگہ خاتون بھی غلط ہو کر ایکسپلائٹ کر سکتی ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو بات ساری یہ کہ صرف مالی معاملات نہیں ہوتے. اگر مالی معاملات کا صرف یہ کانٹریکٹ ہوتا تو اس میں ایک اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں، اسپیسیفک اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں. وہ ساری چیزیں ادھر ایبسنٹ ہیں اور بیوی ہر حالات میں گزارا کرتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مختلف معاشروں میں، پاکستانی معاشرے میں بھی جب شادی ہو جاتی ہے تو عورت کو جتنا بھی وہ خرچہ دیتا ہے وہ تقریباً 95% عورتیں انہی حالات میں گزارا کرتی ہیں. جتنا مرد بے شک لاکھوں کماتا ہوگا، اگر عورت کو 10,000 خرچہ دیتا ہے گھر کا تو وہ بےچاری 10,000 میں گھر چلاتی ہے. یعنی اس کے اوپر مرد کے اوپر کوئی کمپلشن ایسا سچ نہیں ڈالی جاتی.
یہ کیا بات صحیح ہے غامدی صاحب؟ اور
یہ تو موریلٹی کی بات
ہے کہ کیا یہ جو ہمارے عام تصور ہے کیا دین اس کے بارے میں اور قرآن اور سنت سے کوئی ہدایت ملتی ہے کہ کوئی سٹینڈرڈائزیشن ہے یا جتنا وہ دے گا اس میں اس کو گزارا کرنا؟
اس سلسلے میں فقہا نے بعض سٹینڈرڈز متعین کیے ہیں. بعض فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں کوئی متعین سٹینڈرڈ یوں نہیں ہے بلکہ یہ حالات اور زمانے اور علاقوں کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. البتہ اس میں ایک بنیادی اصول ہے، اور وہ بنیادی اصول کیا ہے؟ وہ بنیادی اصول یہ ہے کہ شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جس معیار کو، جس سٹینڈرڈ کو رہائش کے، لباس کے، کھانے پینے کے اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی سٹینڈرڈ کو وہ اپنے گھر والوں کے لیے مینٹین کرے گا. یہ ایک بنیادی اصول کے درجے کی بات ہے. جیسے غامدی صاحب نے فرمایا کہ قرآن یا سنت بنیادی اصول فراہم کرتے ہیں، ان بنیادی اصولوں کو معاشرے کے اوپر اپلائی کرنے کا کام جو ہوتا ہے وہ معاشرے کا
جی
ہوتا
وہ تو کلنگ بحث ہے.
وہ ایک
غامدی صاحب آپ متفق ہیں جی پروفیسر صاحب کی بات سے؟ کیا یہی سٹینڈرڈ ہے یا کوئی اور معیار؟ کیونکہ ان کے نزدیک تو اور یہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ جتنا بھی دے دیا عورتیں بہت کم میں بھی گزارا کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی قانون سازی بھی ہمارے ہاں ایسا سچ موجود نہیں
ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے ہمیشہ یہی طے کیا جائے گا کہ آپ معاشرے کے دستور کو سامنے رکھ کے، مرد کے حالات کو سامنے رکھ کے اس کے اوپر ذمہ داری ڈالیں گے. یعنی آپ کیا ہمیشہ کے لیے ایک دن مقرر کر دیں گے کہ آپ تنہائی آپ کے ملک میں یہی ہوں گی؟ ابھی آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے یہاں مزدور کی کم سے کم تنخواہ 5,000 ہونی چاہیے، تو حالات کے لحاظ سے دیکھیں گے نا. اس معاملے میں قانون سازی کی جا سکتی ہے، پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے. ایک مرد کی آمدنی کتنی ہے، اس کا کتنے فیصد اس کو گھر کو دینا چاہیے، عورت کو دینا چاہیے، سب قانون سازی کی جا سکتی ہے. لیکن یہ کہ مطلقاً فیصلہ کیسے کر دیا جائے کہ اتنے پیسے ضرور دینے ہوں گے؟
ناظرین اس پروگرام میں ہم نے اس بارے میں تفصیلی گفتگو کی کہ خاندان کے ادارے کے لیے کیا بنیاد ہے اور وہ کن بنیادوں پر قائم ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں اس کے بارے میں مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.